یشار شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں. کسی کی یاد میں ہے مضطرب جان حزین ساقی. کسی کی یاد میں یعنی اللہ تعالی کی یاد میں, کسی کی یاد میں ہے مضطرب جان حزین ساقی. گریباں چاک ہے عشقوں سے تر ہے آستین ساقی. گریباں چاک ہے عشقوں سے تر ہے آستین ساقی. کسی کی یاد میں ہے مضطرب جان حزین ساقی. ساقی سے مراد اللہ تعالی کی ذات عالی. گریباں چاک ہے عشقوں سے تر ہے آستین ساقی. توجہ تیری مجھ پر تام شاید ہو گئی ہے اب. توجہ تیری مجھ پر تام شاید ہو گئی ہے اب. خلش دل سے جو ایک پل کو بھی اب جاتی نہیں ساقی. خلش دل سے جو ایک پل کو بھی اب جاتی نہیں ساقی. عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملی دل کو. عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملی دل کو. نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبی ساقی. نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبی ساقی. کسی کی یاد میں ہے مضطرب جان حزین ساقی. گریباں چاک ہے عشقوں سے تر ہے آستین ساقی. دکھا دوں تجھ کو اپنے عشق و مستی کا بھی عالم. دکھا دوں تجھ کو اپنے عشق و مستی کا بھی عالم. تو پہلے ہاتھ پر رکھ دے شراب آتشی ساقی. تو پہلے ہاتھ پر رکھ دے شراب آتشی ساقی. پلائی تو نے جو میں شبلیوں عطار و رومی کو. پلائی تو نے جو میں شبلیوں عطار و رومی کو. میرے حصے میں درد جام بھی کیا اب نہیں ساقی.
درد جام کے معنی جو پیالے کے نیچے تلچھٹ بچ جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے.
پلائی تو نے جو میں شبلیوں عطار و رومی کو میرے حصے میں درد جام بھی کیا اب نہیں ساقی. بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا. بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا میرے اشکوں سے تر ہے آج تیری سرزمیں ساقی. میرے اشکوں سے تر ہے آج تیری سرزمیں ساقی. مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر. مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر مجھے پھر من و سلوا ہو میری نان جمی ساقی. مجھے پھر من و سلوا ہو میری نان جمی ساقی. عبس کرتا ہے ناسے مجھ کو تعلیم جہانداری. عبس کرتا ہے ناسے مجھ کو تعلیم جہانداری. مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی. مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی.
حضرت والا رحمہ اللہ کا یہ مقطع ہے.
کہاں اختر کہاں یہ ذکر جام و ساغر و مینا. کہاں اختر کہاں یہ ذکر جام و ساغر و مینا. کرم ہے تیرا ورنہ میں کسی لائق نہیں ساقی. کرم ہے تیرا ورنہ میں کسی لائق نہیں ساقی.
شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت اختص حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدو کے ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. یہاں عاشق سے مراد اللہ تعالی کے عاشق ہے.
اے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا. اے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا. کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا. کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا یہ تیری رضا میں جینا یہ تیری رضا میں جینا یہ تیری رضا میں مرنا یہ تیری رضا میں جینا یہ تیری رضا میں مرنا میری عبودیت پہ یا رب میری عبودیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا میری عبودیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا یہی عاشقوں کا شیوا یہی عاشقوں کا شیوا یہی عاشقوں کی عادت یہی عاشقوں کا شیوا یہی عاشقوں کی عادت کبھی گریا او بکا ہے کبھی گریا او بکا ہے کبھی آہ سرد بھرنا کبھی گریا او بکا ہے کبھی آہ سرد بھرنا یہی عشق کی علامت یہی عشق کی علامت یہی عشق کی ضمانت یہی عشق کی علامت یہی عشق کی ضمانت کبھی ذکر ہو زبان سے کبھی ذکر ہو زبان سے کبھی دل میں یاد کرنا کبھی ذکر ہو زبان سے کبھی دل میں یاد کرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا میری زندگی کا حاصل میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری مدد کا صدقہ، یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری مدد کا صدقہ، میری جان ناتواں کا، میری جان ناتواں کا، تیرے غم پہ صبر کرنا، میری جان ناتواں کا، تیرے غم پہ صبر کرنا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جذب پنہاں، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جذب پنہاں، میرا نالہ ندامت، میرا نالہ ندامت، تیرے سنگ در پہ کرنا، میرا نالہ ندامت، تیرے سنگ در پہ کرنا، میرا ہر خطا پہ رونا، میرا ہر خطا پہ رونا، ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا، ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ، تیری رحمتوں کا صدقہ، میرا جرم عفو کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ، میرا جرم عفو کرنا، میرا ہر خطا پہ رونا، میرا ہر خطا پہ رونا، ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا، ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ، تیری رحمتوں کا صدقہ، میرا جرم عفو کرنا، تیری شان جذب ہے یہ، تیری شان جذب ہے یہ، تیری شان جذب ہے یہ، تیری بندہ پروری ہے، تیری شان جذب ہے یہ، تیری بندہ پروری ہے، جانو دل کا تجھ کو میرے جانو دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا میرے جانو دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا.
حضرت والا رحمہ اللہ کا یہ مقطع ہے.
کسی اہل دل کی صحبت کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. کسی اہل دل کی صحبت کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے جینا.
شعر پورا کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مقطع کے ساتھ ایک شعر.
میری زندگی کا حاصل میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. کسی اہل دل کی صحبت کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا.
بکا نہیں بکا ہے کبھی گر جاؤ بکا ہے کبھی آئے سرد بھر میں. بکا مانے عربی میں رونے کے. اس پہ پیش لگا لی. مرنا کیسے, جینا کیسے آتا ہے اللہ پاک سے, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. یعنی جو اللہ کی مثبت عبادات ہیں, ذکر و ثواب, الفرض, روزہ, نماز, حج, زکات, یہ سب بھی ادا کرتا ہے. جس نے یہ ادا کر لیے اور اللہ تعالی کا ذکر و تلاوت کر لیا, جو مثبت احکام ہیں ان کو بجا لایا, یہ اللہ پر فدا ہو گیا, اللہ پر اس کو جینا آ گیا. اور جو اللہ کی نافرمانی کے اعمال ہیں ان سے اپنے دل کو مار لیا, یہ گویا اللہ کے راستے میں مر گیا, اپنی آرزوؤں کا خون کر لیا. تو اس کی بری آرزوؤں کے خون ہونے سے دل بھی خون 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 ہو جاتا ہے. تو دل کے خون ہونے سے, اس شدید مجاہدے سے گزرنے سے گویا وہ مر گیا. ایسی تباہیں ہیں کہ جن کو اتنی تکلیف ہوتی ہے نگاہ بچانے سے کہ گویا ان کو موت واقع ہو جاتی ہے, اس طرح شدید مجاہدہ ہوتا ہے. تو گویا یہ جس نے اپنی آرزو کا خون کر لیا, حرام آرزوؤں کا, وہ گویا اللہ پہ مر گیا. یہ حضرت والا ہی کی تشریح ہے. آج بھی وہ کتاب جو رات تقسیم ہوئی تھی, آداب عشق رسول, وہ اس وقت بھی تقسیم ہوگی. جن صاحب کے پاس نہ ہو وہ بھی لے لیں, اور کسی کو اگر ان کے جو دوست احباب یا ایسے لوگ ہیں کہ جو اس گمراہی میں مبتلا ہیں اور ان کی ہدایت کی امید ہے, تو ان کو بھی دے دیں تاکہ وہ پڑھ کے ان کو صحیح راستے پہ آ جائیں, گمراہی سے بچ جائیں. کیونکہ آج 12 ربیع الاول کو اس قدر خرافات ہوتی ہیں جو کہ شریعت و سنت کے بالکل خلاف ہیں. عشق وہ ہے جو حدود شریعت کے اندر محصور ہو, وہ عشق ہے. جو عشق حدود شریعت کو توڑ دے وہ عشق نہیں ہے, وہ اپنی نفس پرستی ہے, اللہ تعالی اللہ رسول کی نافرمانی ہے. چنانچہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں حضرت والا نے رات ہی فرمایا آواز میں جو سنایا گیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آپ کی زوجہ مبارکہ تھی, ان کا جب انتقال ہوا تو ایک سال کے بعد کوئی ثبوت لا کے دکھایا کہ آپ نے ان کی سالگرہ منائی ہو کہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا, ان کی یاد میں کچھ پلاؤ پکوانے, کچھ قوالی کرنے, کچھ نعوذ باللہ کچھ یادگار, کچھ عرس جلوس نکالے, کوئی ثبوت ہو تو اس کا دکھائیں. اور جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں اور جتنے صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور 1400 برس کے جو اولیاء اللہ گزرے ہیں, ان کا کوئی ثبوت لا کے دکھائیں کہ 12 ربیع الاول کو انہوں نے کعبہ شریف کی شبیہ بنائی ہو اور مدینہ منورہ کی شبیہ بنائی ہو اور اس کے گرد طواف ہو رہا ہو کعبے کے گرد, اور نعوذ باللہ روضہ مبارک کی شبیہ پہ صلاۃ السلام پڑھا جا رہا ہو, کس قدر گستاخی ہے. وہ زمین جو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقدر کی کہ یہاں کعبہ بناؤ, وسط زمین پر, پوری زمین کا, دنیا کا وسط ہے وہ, ایسی مبارک زمین جس کو اللہ نے جس کی حدود بندی کی ہو, وہاں ہم اس کو شبی اٹھا کے یہاں لا کے, اور گویا کہ اس زمین کو بھی ویسے ہی مقدس سمجھتے ہیں جس پہ لعنتیں برستی ہیں. یہاں اسی طرح روضہ رسول پہ نعوذ باللہ صلاۃ السلام پڑھ کے, کس حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو یہاں موجود نہیں ہے, وہاں تو آپ کا جسد اثر رکھا ہوا ہے, جو وہ حصہ زمین کا جہاں آپ کا جسد اثر رکھا ہوا ہے وہ عرش و کرسی سے افضل ہے, کعبے سے افضل ہے, دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے, سوائے عرش الہی سے بھی افضل ہے. سوائے اللہ تعالی کے بعد از خدا بزرگ, تو یہ قصہ مختصر, اللہ تعالی کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے. لہذا یہ مذاق اور یہ نئی نئی باتیں ایجاد کرنا, ان کا دین سے، شریعت سے، اللہ اور رسول کے لائے ہوئے طریقے سے کوئی تعلق نہیں. اس کو جو کرے گا قیامت کے دن، یہ جو نئے نئے ایجاد کرنے والے ہیں، جو نئی نئی باتوں کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ قیامت کے دن جب سوانیزے پہ سورج ہوگا، اس وقت یہ حوض کوثر پر آئیں گے تو فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی تھیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے ایک نیا دین اپنی طرف سے بنا کے اس کو دین سمجھ کے کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی سے فرمائیں گے، روح روح بھاگو بھاگو یہاں سے جاؤ، ان کو حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیا جائے گا. تو ایسی باتیں کرنا جس سے آخرت تباہ ہو جائے، اس کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے آج کل کچھ نہیں کرتے تو اہل حق میں سے بھی کچھ نہ کچھ باتیں نہیں کرتے ہیں، کر لیتے ہیں، کہیں چراغا کر لیا، کہیں کچھ رات کو عبادت کر لی. آج کی رات میں جو گزر گئی، اس رات میں عبادت کرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو تم عبادت کرنا، یا کچھ پلاؤ پکانا، یا چراغا کرنا، کوئی حدیث اس کے لاگے کوئی دکھائے ہے ہی نہیں. تو لہذا اپنی طرف سے نئی نئی باتیں اہل حق میں، جو کہ اپنے جن کو معلومات کم ہیں، وہ بھی یہ سب چیزیں کرنے لگتے ہیں، کچھ نہ کچھ نئے کپڑے بنا کے پہن لیتے ہیں. جیسے یہاں بعض لوگوں پہ الزام ہے، خیر ہو تو مذاق. تو اس لیے یہ آج تقسیم کی جائے گی، جن صاحب کو پاس نہ ہو وہ بھی لے لیں، کسی کو اگر لینا بھی ہو تو ان کے لیے بھی لے سکتے ہیں. یہ کتاب بہت ہی حسین ٹائٹل ہے، کاغذ بھی نہایت عمدہ ہے. اس کا نام ہے آداب عشق رسول، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے محبت کے آداب، کیا کس طرح محبت کرنی چاہیے، محبت کس چیز کا نام ہے. یہ حضرت والا نے اس میں نہایت ہی جامع اور نہایت ہی حضرت کی تقریر پر اثر ہوتی ہی تھی، اس پہ بیان فرمایا. یہ بیان ہے مسجد اشرف واقع خانقاہ امدادیہ گلشن اقبال نمبر 2. اور یہ 13 ربیع الاول 1412 ہجری مطابق 22 ستمبر 1991 بروز اتوار بعد نماز فجر کا یہ بیان ہے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالی کی محبت کا طریقہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو. اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جتنا قدم قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی نقش قدم قیمتی ہوتا ہے، اور پوری کائنات میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم مبارک سے بڑھ کر کسی مخلوق کا قدم نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی جس اللہ سے محبت کرنی ہے، وہ قرآن میں یہ آیت نازل فرما رہے ہیں اور اپنے محبوب سے کہلوا رہے ہیں کفت تبعونی، میری اتباع کرو، یعنی جو بات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے اس کو سر آنکھوں پر رکھ لو، اور جس بات سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع فرمائے اس سے بچ جاؤ. جس شخص نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں اور اللہ تعالی کے ارشاد مبارک میں فرق کیا، اس نے اللہ تعالی کے ارشاد مبارک کی قدر نہ کی، کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرے رسول تم کو جو احکام عطا فرما رہے ہیں ان کو سر آنکھوں پر رکھ لو، اور جس بات سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع فرمائے اس سے رک جاؤ. قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالی نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام بیان کر دیا کہ جن باتوں کا ہم نے حکم دیا ہے ان کو بھی کرو، اور جن باتوں کو حکم ہمارا رسول دے ان کو بھی کرو، اور جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے ان سے بھی رکو، اور جن چیزوں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں ان سے بھی رکو. خبردار میرے احکام میں اور میرے رسول کے احکام میں فرق نہ کرنا، کیونکہ میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ میرے ہی فرمان کے ناقل اور میرے ہی فرمان کے سفیر ہیں، ان کا فرمان میرا ہی فرمان ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. جس چیز کو اللہ فرماتے ہیں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا ہے. معلوم ہوا کہ ہر محبت اللہ کے ہاں مقبول نہیں. محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت مقبول اور ایک محبت مردود یعنی غیر مقبول. جیسے عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل پڑھے، بخاری شریف کی حدیث میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد تھا کوئی نفل جائز نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ہمیں تو اللہ میاں سے محبت کرنی ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ دروازے بند کر کے نفلیں پڑھے، اور اخلاص بھی اتنا کہ اسے نہ بیوی بچے دیکھ رہے ہیں نہ کوئی مخلوق دیکھ رہی ہے، خالص اللہ کے لیے نفلیں پڑھ رہا ہے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے نہ اس کا اخلاص قبول نہ اس کے نفل قبول. لہذا ثابت ہوا کہ اللہ پاک کی محبت اتباع سنت کے ذریعے ملتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں یہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر فدا تھے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کا خطبہ فرما رہے تھے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا اجلسو یعنی بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے محدث عظیم ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے افضل الصحابۃ بعد خلفائے الراشدین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وکانا یشبہ بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی خلفائے راشدین کے بعد سب سے افضل صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، اور اپنی صورت کے اعتبار سے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شکل مبارک سے بہت مشابہ تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ بیٹھ جاؤ، تو وہیں مسجد کے دروازوں پر جوتوں میں بیٹھ گئے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور فرمایا عبداللہ ابن مسعود اندر آ جاؤ. محدثین لکھتے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی انتہائی قدر اور نگاہ رسالت میں انتہائی شان محبوبیت کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو گوارا نہیں ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جوتوں میں بیٹھ جائیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اتباع دیکھیے کہ انہوں نے اگر مگر نہیں لگایا، جو اگر مگر لگاتا ہے وہ عاشق نہیں ہوتا. مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. جو یہ کہے کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے تو بیوی کی ناراضگی تو برداشت ہو جائے گی مگر لوگ کیا کہیں گے, تو سمجھ لو یہ اگر مگر کرنے والا اللہ کا عاشق نہیں ہے. جب بخاری شریف میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ, اور تمام زندگی مبارک آپ نے ایک مٹھی داڑھی رکھی. داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ, آج کل داڑھی تو بڑھا لیتے ہیں لیکن مونچھیں یہاں یہاں تک کی رکھتے ہیں. بہت سخت وعید ہے کہ جو لمبی بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا اس کو فرشتے حالت غضب میں آئیں گے قبر کے اندر. اور منکر نکیر حالت غضب میں آئیں گے اور اسے قبر میں سخت عذاب دیا جائے گا. اور میری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی قیامت کے دن, اور سخت قبر میں عذاب دیا جائے گا. بہت سخت وعید ہے, اس لیے داڑھی مونچھے رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ اس طرح مونچھے صاف کرا لیں. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو بہت ہی متبع سنت صحابی تھے وہ پوری مونچھے صاف کرا لیتے تھے یہاں تک کہ سفیدی نظر آنے لگتی تھی اور آدمی خوبصورت بھی معلوم ہونے لگتا. مونچھوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی تنظیم کا فرد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک مشت داڑھی رکھی, جملہ انبیاء نے رکھی, تمام صحابہ نے رکھی. اتباع عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دکھاؤ, آپ کے فرمان عالی شان کے پرخچے اڑاتے ہو, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہو اور محبت اور عاشقی کا دعویٰ کرتے ہو. عربی شاعر کہتا ہے تاثر رسول وان تطوثر حبہ, کہ تم رسول کی مخالفت کرتے ہو, نافرمانی کرتے ہو اور ان سے محبت بھی ظاہر کرتے ہو. آج امت کے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے پرخچے اڑا کر محبت کا دعویٰ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصویروں کو گھروں میں مت رکھو, جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. آج امت کے گھر گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہیں لیکن دعوی عشق رسول میں سب سے آگے ہیں. نافرمانی کے ساتھ یہ کون سی عاشقی ہے, کیا محبت کا یہی حق ہے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کیا شان تھی کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناشتے کی دعوت دی. آپ ناشتے کے لیے جب ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر میں تصویر تھی. فرمایا کہ عمر ایسے گھر میں ناشتہ نہیں کرے گا جس میں نافرمانی رسول ہو رہی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو, ہم ایسے ناشتے سے باز آئے. یہ محبت ہے, اس کا نام عشق ہے. آج امت کو دیکھ کر دل پڑتا ہے, وظیفے خوب پڑھ رہے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے. ایک مرنے والے پر سورہ یاسین کے کئی ختم ہوئے مگر اس کی روح نہیں نکلی. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھ سے فرمایا کہ وہ لوگ مجھے لے گئے کہ 3 دن ہو گئے ہیں مگر روح نہیں نکل رہی ہے, حالانکہ 1000 دفعہ یاسین پڑھی جا چکی ہے. میں نے دیکھا کہ وہاں لیاقت علی خان کی تصویر لگی ہوئی تھی. میں نے کہا کہ تصویر رکھتے ہوئے سورہ یاسین کا عمل کر رہے ہو, نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نحوست سے رحمت کے فرشتے گھر میں کیسے آئیں گے, لہذا ابھی تصویر نکالو. چنانچہ جیسے ہی تصویر ہٹائی گئی فوراً ہی روح نکل گئی. تو عشق رسول نام ہے, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت پر جان دے دو، چاہے دنیا کچھ ہی کہتی رہے اور آپ کا مذاق ہی اڑائے، اس کا ٹخنا اوپر سے آنے والے جس کا ٹخنا اوپر سے آنے والے لباس مثلا شلوار پاجامہ لنگی وغیرہ سے چھپا رہے گا، اتنا حصہ جہنم میں جلے گا۔ حدیث پاک میں ہے، ما اسفل من القابین من الازار فی النار، یعنی جس کا ٹخنا اوپر سے آنے والے لباس سے چھپے گا، چاہے وہ پتلون ہو، لنگی ہو، پاجامہ ہو، شلوار ہو، اوپر سے چادر اوڑھی ہوئی ہو، اگر وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے اس حالت میں کہ وہ کھڑا ہے یا چل رہا ہے، تو اس کا ٹخنا، فرماتے ہیں کہ وہ ٹخنے دوزخ میں جلیں گے۔ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو تکبر سے ایسا کرے گا، اس حدیث کو لے کر آج لوگ خوب ہوشیاریاں اور چالاکیاں دکھا رہے ہیں کہ صاحب میرا ٹخنا تکبر کی وجہ سے نہیں لگ رہا ہے، حالانکہ کبھی کسی صحابی نے ٹخنا نہیں لکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ نکلا ہوا تھا، اس لیے آپ کا پاجامہ لٹک جاتا تھا، لیکن آپ ہر وقت اس کو اہتمام سے اوپر کرتے رہتے تھے، اور وحی الہی سے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس بات کا اعلان ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق تکبر سے پاک ہیں۔ آج کے زمانے میں کس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنیٰ فرمایا، کس کے لیے وہی نازل ہوئی؟ لہذا جو لوگ ٹخنے ڈھک رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 100,000 حدیثیں جمع راویوں کے ناموں کے زبانی یاد تھی، بما راویوں کے ناموں کے زبانی یاد تھی، وہ فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 6 میں تمام حدیثیں سامنے رکھ کر فیصلہ لکھتے ہیں، فَإِنَّ ظَاهِرَ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى تَحْلِيمِ الْإِسْبَالِ، یعنی چاہے تکبر ہو یا نہ ہو، ہر حال میں ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی حافظ الحدیث ہیں، جنہیں 100,000 حدیثیں میں اسناد کے زبانی یاد تھیں، اور جنہوں نے بخاری شریف کی 14 جلدوں میں شرح لکھی ہے، ان سے بڑھ کر آج کوئی کیا حدیث بیان کرے گا؟ آج تو چند کتابیں پڑھ لیں اور علامہ بن گئے، یہ لوگ علامہ نہیں غلامہ ہیں، یعنی غلامہ معنی گمراہ ہے، بہت علامہ معنی بہت بڑے علم والا۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی تمام مجموعہ احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ ظاہر الاحادیث يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْإِسْبَالِ، تمام احادیث دلالت کرتی ہیں کہ ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک کتاب لکھی جس کا نام نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب ہے۔ یہ کتاب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس کا مصنف کتنا بڑا عاشق رسول ہے۔ اتنے بڑے عاشق رسول کو جو لوگ بدنام کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو جواب دینا پڑے گا۔ بہرحال جب حضرت تھانوی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل پر اس کتاب کو لکھ رہے ہیں، اس زمانے میں تھانہ بھون میں تعاون پھیلا ہوا تھا۔ جس دن کتاب لکھتے قصبے میں کوئی موت نہیں ہوتی تھی، اور جس دن ناغا ہو جاتا تھا اس دن کئی اموات ہو جاتی تھی۔ جب حضرت کو مسلسل یہ روایت پہنچی تو آپ روزانہ لکھنے لگے، اور جب روزانہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی شان کو لکھنے لگے تو وہاں تعاون ختم ہو گیا۔ درود شریف کی کثرت بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بھی اکسیر ہے، اور ایک درود شریف پر 10 درجے بلند ہوتے ہیں، دس نیکیاں ملتی ہیں اور دس گناہ معاف ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا بھی حق ادا ہوتا ہے. بتائیے اگر آپ کا خون مبارک طائف کے بازار میں نہ بہتا اور آپ کے دندان مبارک احد کے دامن میں شہید نہ ہوتے تو ہم تک اسلام کیسے پہنچتا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں اپنے ہاتھوں سے اپنے خون مبارک کو پوچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ کیا حال ہے ایسی قوم کا جو اپنے پیغمبر کو لہو لہان کرتی ہے، لہو لہان کرتی ہے. اس خون نبوت سے ہم کو اسلام ملا ہے، ورنہ ہم اسلام ورنہ ہم کالک پرشاد اور رام چندر ہوتے. بتائیے ہمارے اسلام ہم سارے عالم میں اسلام کیسے پھیلا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون نبوت کے صدقے میں اور صحابہ کے خون کے صدقے میں آج ہم مسلمان ہیں. اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کو بھی منع فرمایا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، کہیں سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی. آپ نے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ لی اور صحابہ سے پوچھتے رہے کہ اب بھی آواز آ رہی ہے یا نہیں. جب صحابہ نے اطلاع دی کہ اب آواز نہیں آ رہی ہے تب آپ نے انگلی مبارک کو کان سے نکالا. آہ، جس چیز کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں گانا بجانا مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. آج امت رات دن اسی گانے بجانے میں غرق ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی فرماتے ہیں ان الغنا رقیۃ الزنا، گانا سننے سے زنا کا مادہ پیدا ہوتا ہے. اور آپ کا قول علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں نقل فرمایا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ خدا کی قسم یہ آیت ومن الناس من یشتری لحو الحدیث الی آخری، گانے کے حرام ہونے کے لیے نازل ہوئی یہ آیت گانے کے حرام ہونے کے لیے نازل ہوئی ہے. بعض لوگ گانا بجانے والی لونڈیوں کو خریدتے تھے اور ان سے گانے بجانے سنوا کر لوگوں کا مال لوٹتے تھے. اس پر اللہ تعالی نے من یشتری کی آیت نازل فرمائی. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الغناء ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرع، گانا بجانا ایسے بے ایمانی پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے. اب اس کو عبادت اور درجہ قرب الہی سمجھا جاتا ہے. افسوس کی بات ہے یا نہیں، جب دین مکمل ہو گیا اور میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اليوم اکملت لکم دینکم نازل ہو گئی تو جن نافرمانیوں سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اب اسی نافرمانی کو امت کے بعض نادان لوگ ذریعہ قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. جب میں طبیہ کالج الہ آباد میں پڑھ رہا تھا تو ریل میں ایک جگہ جا رہا تھا، وہاں قوالوں کی ایک جماعت بھی تھی. اس ڈبے میں وہ ایک شخص کو دعوت دے رہے تھے کہ بھائی فلاں کی قوالی ہے، آپ ضرور آئیے گا. ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ قوالی سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ قوالی سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تبلہ بجانے والا تبلچی جب شعر کے آخر میں تبلے پر ہاتھ مارتا ہے تو روح عرش اعظم پر چلی جاتی ہے. اللہ کا راستہ نماز روزے والا تو مشکل راستہ ہے، لیکن یہ تبلہ والا راستہ بہت جلد اللہ کا راستہ طے کرا دیتا ہے، اور آپ تبلے کی ایک تھاپ پر سیدھے عرش اعظم پر پہنچ جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں, اور نعوذ باللہ یہ تبلے سے عرش پر پہنچ رہا ہے. اللہ تعالی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار ہمارے تمام اقابر نے سنے ہیں, لیکن چار شرطوں کے ساتھ جو میں آگے بیان کروں گا. لیکن حدود شریعت کو توڑ کر اشعار اور قوالی سننا حرام ہے. میں نے ایک زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک طرف عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور دوسری طرف قوالی ہو رہی تھی, کسی نے بھی نماز ادا نہیں کی, تبلے بج رہے تھے اور بیٹھے ہوئے گردن ہلا رہے تھے. تحقیق کی تو قریبی لوگوں نے بتایا کہ قوالوں نے اس وقت شراب پی ہوئی ہے, یہ رات بھر نہیں جاگ سکتے نہ اتنی گردن ہلا سکتے ہیں, یہ سب نشے میں ہیں. بتائیے, عشاء کی نماز ضروری ہے یا شرابیوں سے قوالی سننا ضروری ہے؟ بعض جگہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قوالی ہو رہی ہے, پیر صاحب کو سجدہ کیا جا رہا ہے اور نماز کا کوئی اہتمام نہیں. علامہ شامی ابن عابدین فقہ شامی میں اور سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ چار شرطیں ہیں جن سے اشعار کا سننا جائز ہے, چاہے اللہ تعالی کی حمد میں ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعت شریف ہو. تو یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعث برکت ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ تبلہ سارنگی یعنی موسیقی پر حمد و نعت پڑھنا بے ادبی اور اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے. علامہ ابو سیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں اور آپ کی محبت میں اشعار کہے جو قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہیں. ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے ان سے فرمائش کی کہ ابو سیری, تم نے میری محبت میں جو اشعار کہے ہیں وہ مجھ کو سناؤ. اور ان کے اشعار سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوم رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں یہ اشعار عربی زبان میں ہے. اشعار سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ابو سیری کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری برس کی بیماری اچھی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی میں ان کے جسم پر اپنا دست مبارک پھیرا اور یمن کی ایک مخلط یعنی لائندار چادر بطور تحفہ عطا فرمائی. اور جب بڑے چھوٹوں کو کوئی چیز دے اس کا نام تحفہ ہے, اور چھوٹا اپنے بڑوں کو دے تو اس کا نام ہدیہ ہے. جب قصیدہ بردہ علامہ بوسیری رحمت کی جب صاحب قصیدہ بردہ علامہ بوسیری رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو وہ مخطط یعنی لائندار یمنی چادر ان کے سرحانے رکھی ہوئی تھی, اور ان کی برس کی بیماری بالکل اچھی ہو گئی تھی. ایک محدث نے اسی وقت ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا کہ دروازہ کھولو. دروازہ کھولا تو فرمایا کہ تم نے جو اشعار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تھے مجھے بھی سنا دو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اشعار سنائے ہیں, آپ کو اس بات کا کیسے پتا چل گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس مجلس میں تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار سنائے تھے اس مجلس میں یہ فقیر بھی موجود تھا. تو یہ کرامت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. لیکن اس سے بعض لوگ جو گمراہ ہیں وہ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ تھوڑی ہوا, اما علامہ علوسی کے ساتھ یہ پھر معاملہ پیش ہوا، خواب میں آپ تشریف لائے اور آپ کی موجودہ تھا کہ وہ چادر وہاں پہنچ گئی، نہ وہاں آپ کا آنا ضروری، نہ آپ کا وہاں ضروری، آپ کا موجودہ تھا وہاں پہنچا دی گئی، خواب میں آپ کی شکل مبارک دکھا دی گئی. لا پانی پلا. گلشن اقبال کی مجلس کا بیان ہے، اسی میں خاص مضمون ہے. آج اس مبارک مہینے کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے، کیونکہ اس زمانے میں بہت سے ایسے اعمال ہیں جو ہماری مسجد میں نہیں ہوتے. مثلا بعض مسجدوں میں بہت زیادہ چراغاں اور روشنی ہوتی ہے، کہیں رات دن قوالیاں ہو رہی ہیں اور کہیں جلوس نکل رہے ہیں. ایسی صورت میں اگر حقائق کو نہ پیش کیا جائے تو بعض لوگ ہماری طرف سے بدگمانی کریں گے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت نہیں ہے، جبھی تو انہوں نے روشنی نہیں کی، چراغا نہیں کیا، جلوس نہیں نکالا، قوالی نہیں کی. اور اپنے لوگ جو کم علم ہیں انہیں بھی احساس ہو سکتا ہے، شیطان دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ شاید ہم لوگوں کے اندر کوئی کمی ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جس میں صرف ایک فرقہ نجات پائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی فرقہ نجات پائے گا. جس پر میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ ہیں، وہ راستہ جس پر اللہ کا رسول ہے اور وہ راستہ جس پر میرے صحابہ ہیں. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس پر چلنے والے نجات پائیں گے. آج کل اخبار میں آتا ہے کہ کہیں فلاں کی وفات کا جلسہ ہے، کہیں فلاں کی پیدائش کا جلسہ ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منانے میں کیا حرج ہے. سوال یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانۂ نبوت میں 13 برس آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے اور 10 برس مدینہ شریف میں گزارے، تو کیا اس زمانے میں آپ نے کسی پیغمبر کی وفات کا دن منایا، کسی پیغمبر کی پیدائش کا دن منایا؟ آپ کی بیویوں میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، کیا آپ نے اگلے سال وہ دن منایا کہ پچھلے سال اس دن کو ہماری بیوی کا انتقال ہوا تھا، لہذا آج کے دن کچھ دیکھ ویک پکوا کر ثواب پہنچا دو تاکہ ان کی یاد تازہ ہو جائے. اس کو آج کل کہتے ہیں ڈے منانا. اصل میں جب پیٹ زیادہ بھر جاتا ہے تو منہ سے ڈے ڈے نکلتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے میدے میں غیر اسلامی، غیر شرعی سنت کے خلاف اتنی زیادہ رسمیں گھس گئی ہیں کہ ان کے منہ سے ڈے ڈے نکل رہا ہے. اس کو ثواب سے کیا تعلق؟ یہ چیز یورپ سے آئی ہے. کسی کی پیدائش کا، کسی کی غمی کا دن منانا یورپ والوں نے یہ کام شروع کیا. لہذا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور آپ کے قلب کو اطمینان دلانے کے لیے آج مجھے اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے، تاکہ آپ کو احساس نہ ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں ہیں اور کسی کو بدگمانی کا موقع نہ ملے کہ صاحب ان کی مسجد میں نہیں ہوا. لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. لہذا میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو عشق تھا یا نہیں؟ ہمارا آپ کا تو زبانی عشق ہے، لیکن صحابہ نے تو جان قربان قربان کر دی، خون بہا دیا، احد کے دامن میں ایک ہی دن میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور سرور عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی نماز جنازہ پڑھائی، کیا کامیاب زندگی تھی، ایک تو شہادت کا درجہ بلند، پھر نماز جنازہ پڑھنے والا بھی کیسا تمام نبیوں کا سردار، وجہ وجود کائنات، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ واقعی جب تک اللہ کی محبت میں بے خودی نہیں ہوتی، بندگی میں روح نہیں آتی۔ اسی محبت سیکھنے کے لیے خانقاہوں کو قائم کیا گیا ہے، ورنہ کتب بینی تو آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کتابوں سے محبت نہیں ملتی، محبت تو اہل محبت کی صحبت سے ملتی ہے۔ لہذا میں یہ سوال کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.5 سال خلافت کی، کیا تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت دے سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ربیع الاول میں مسجد نبوی میں روغن زیتون سے چراغاں کیا تھا؟ یہاں تو آج کل بلب ہیں، اس زمانے میں تو بلب نہیں تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زیتون کے تیل سے بہت سے چراغ تو جلا سکتے تھے، لیکن کوئی چراغاں نہیں ہوا۔ کیا ابو بکر صدیق جنہوں نے اپنی جان فدا کی، ان کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی ایک دن کی عبادت عمر کی ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے، اور وہ کون سے دن کی عبادت تھی؟ جہاد کے دن، جب صحابہ نے کہا ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، ابھی جہاد کے لیے ہمیں شرح صدر نہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، کیونکہ جب غور سور میں یہ آیت نازل ہوئی لا تحزن ان اللہ معنا، اے نبی غم نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لیکن کہ غمگین نہ ہو ابو بکر صدیق، غمگین نہ ہو ابو بکر صدیق، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس وقت میں تھا اور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا، لہذا خدا کا میرے ساتھ ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ یہ فرما کر تلوار گردن میں لٹکا لی اور تنہا جہاد کے لیے نکل پڑے۔ فتقلد سیفہ وخرج وحدہ، تلوار گردن میں لٹکا لی اور اب اکیلے تنہا جہاد کے لیے نکل پڑے۔ یہ دیکھ کر تمام صحابہ کو شرح صدر ہو گیا اور سارے صحابہ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ تو اتنا عشق کرنے والا، جن کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدیق کی ایک دن کی عبادت، جب انہوں نے معنوی نے زکات سے جہاد کیا، عمر کی زندگی کی تمام دنوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور ایک اس رات کی عبادت جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی، میری تمام راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اتنا بڑا عاشق جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں سارے پیغمبروں کی امت کے صحابہ اور میرے صحابہ کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے تو ان کا پلڑا جھک جائے گا، یعنی اس امت کے صحابہ اور پچھلی تمام امتوں کے صحابہ کے ایمان سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے۔ تو اس سب سے بڑے عاشق رسول نے 2.5 سال حکومت کی اور 2.5 سال کے اندر 2 بار ربیع الاول آیا تھا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چراغا نہیں کیا. اس زمانے میں زیتون کا تیل تو تھا ہی, دس بیس چراغ تو جلا ہی سکتے تھے, اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا کمی تھی, بہت مالدار تھے, اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے تاجر اور بہت بڑے مالدار تھے. ان مالدار صحابہ نے بھی کبھی کوئی چراغ نہیں جلایا, وہ اپنے دل میں چراغ جلاتے تھے. صحابہ اپنے دلوں میں اتباع سنت کے نور سے چراغ جلاتے تھے. اچھا بس ٹھیک ہے, اسے باقی اس کو پڑھیے گا ان شاء اللہ تعالی بہت نفع ہوگا. ابھی ڈائلس والا بھی ایک بجے آ جائے گا, اس لیے اب مجلس ختم ہوتی ہے اور جو کتابیں ہیں وہ تقسیم کرنے اور بچوں کو ٹرافیاں تقسیم کرنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.